اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیز شیخ طریقت، عالم نیت، پیر طریقت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو مدنی انعامات اپنے اعمال کو درست کرنے اصلاح امت کی غرض سے آپ نے مختلف طبقات کو مدنی انعامات سے نوازا، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، پھر جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے طلبہ کو الگ، ان کے 92 اسلامی بھائیوں کے، 72 اسلامی بہنوں کے، 63 طالبات اسلامی بہنیں ان کے، 83 اسی طرح خصوصی یعنی گونگے بہروں کے لیے 27، جیل خانہ جات میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کے لیے 26، مدنی منوں مدنی منیوں کے لیے 40 مدنی انعامات آپ نے عطا فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعامات جو مدنی انعام آپ نے دیا وہ نیت و ہی کا مدنی انعام دیا، یعنی نیک و جائز کام سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کرنا اور کم از کم 2 کو انفرادی کوشش کر کر اس کی دعوت دینا۔ تو اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، حسب حال آپ بھی نیتیں کرتے رہیے کہ یہ سلسلہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دیکھوں گا، سنوں گا، کروں گا، کیونکہ کوئی بھی نیک یا جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا عز و جل تعالیٰ یا تبارک و تعالیٰ جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا، نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو درود شریف عرض کروں گا، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے کسی کی بات ہوئی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ جو مدنی پھول بیان کیے گئے انہیں عمل بھی کروں گا، نیز دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ الی غیر ذلک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ انشاءاللہ عز و جل بتوفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ الہادی شروع میں خلیفہ بغداد کے درباری پہلوان اور پوری مملکت کی اندر آپ کی شان و شوکت تھی۔ ایک بار دربار لگا ہوا تھا کہ ایک لاغر و نیم جان شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، میرا چیلنج جنید تک پہنچا دو، میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، مگر خلیفہ نے درباریوں سے باہمی مشورے کے بعد کشتی کے مقابلے کے لیے تاریخ و جگہ متعین کر دی۔ انوکھی کشتی مقابلے کی تاریخ آتے ہی بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کچا کچ بھر گیا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جنید علیہ رحمت اللہ الہادی نے جیسے ہی زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا تو اجنبی شخص نے دبے لفظوں میں کہا، اے جنید میں کوئی پہلوان نہیں، بلکہ زمانے کا ستایا ہوا ایک آلے رسول ہو. میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں. ہر روز صبح کو یہ کہہ کر کے شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کر واپس لوٹوں گا، لیکن شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے. میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا ہے کہ آلے رسول کی تمہاری ایک عقیدت ہے، آج اس کی آبرو رکھ لو. وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھاؤں گا. اجنبی کی یہ بات سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پلکیں آنسوؤں کے طوفان سے بھوجل ہو گئیں. بڑی مشکل سے حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، کشور عقیدت کے تاجوار، میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں. اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید بغدادی آگے بڑھے اور سچ مچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر ترکیب بنائی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ چاروں شانے چت تھے اور سینے پر سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک نحیف و ناتواں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا. ایک لمحے کے لیے سارے منجمے پر سکتہ طاری تھا، آخر یہ کیا ہو گیا؟ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ آواز گونج رہی تھی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار باندھوں گا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی سوچ میں گم تھے کہ کیا میری قسمت کا ستارہ اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھوئیں گی. اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا. یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی جیسے ہی آنکھ لگی، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے پیارے آقا مسکراتے تشریف فرما ہے، لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جنید اٹھو، قیامت سے پہلے ہی اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کرو، نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا، سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں، آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا ہے. بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو، یعنی اولیاء کرام کا سردار بنایا گیا. صبح کو جب آنکھ کھلی تو پیشانی کے موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی، سارے بغداد میں آپ کی ولایت کی دھوم مچ چکی تھی. کل کی شام جو پائے حقارت سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گزاری، آج صبح کو آپ ولایت کے تاج کے ساتھ مشرف تھے. ایک ہی رات میں سارا عالم آپ کے گرویدہ ہو چکا تھا. خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا، اللہ عز و جل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جو مشائخ غوث اعظم میں سے ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے مشہور پہلوان تھے. اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر، سعادات کی تعظیم کی خاطر، آپ نے سیدوں کی تعظیم کی، اللہ تعالی نے آپ کو ایسی بلندی عطا فرمائی کہ آج بے ساختہ جب سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ آتا ہے تو رحمت اللہ تعالی علیہ نام زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے، اور جتنے بھی قادری ہیں وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی مریدوں میں سے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے، یعنی آپ کے ذریعے جو سلسلہ جاری تھا اس میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، اور شجرہ عالیہ قادری عطاریہ، یہ شجرہ شریف جو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادری اتاریہ میں داخل ہوتے ہیں، اس شجرے کو پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے یہ شجرہ حاصل ہو سکتا ہے، اس میں آپ یہ ترتیب بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی آپ اس فہرست میں دیکھیں گے۔ بہرحال آج بھی ہم آپ کے سامنے آج کے دور کے ایک سابقہ پہلوان کی مدنی بہار لے کر آئے ہیں، ان کا مدنی انقلاب لے کر آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو کیا دکھائیں گے، آئیے چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
راہ سلامت سے بھٹکا ہوا، انجام و عاقبت سے سراسر غافل، خوبرو توانا رہنے کی لگن، تن سازی کی کوہنا گو مشقیں، بس ایک ہی شوق اور ایک ہی مشغلہ، باڈی بلڈنگ کی دنیا میں شہرت کی دھن۔ زندگی اپنی رفتار سے انجام کی طرف بڑھ رہی تھی، دل و دماغ کی دنیا میں بڑے بڑے خواب سجانے والے اس نوجوان کی زندگی میں سلامتی و ہدایت کی ایسی بھینی بھینی ہوا چلی کہ دنیا کو سمیٹنے نکلا تھا، دنیا و آخرت کی بھلائیاں مقدر بن گئیں۔
آئیے ان کے ماحول سے پہلے کے واقعات سنتے ہیں، یہ ہمیں کیا سناتے ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام محمد اظہر جاوید اتاری ہے، میرا تعلق گجرات شہر سے ہے اور اس وقت دعوت اسلامی کی کابینہ، نعیمی کابینہ کا میں رکن ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک علاقے کی ذمہ داری بھی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک ہوئے تقریباً مجھے کم و بیش 23 سال ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ اس ماحول کی برکت سے امیر اہل سنت کی نسبت بھی عطا ہوئی الحمدللہ۔ اس ماحول میں آنے سے پہلے ایک عام نوجوان کی زندگی تھی، کالج لائف میں یا نوجوان کی زندگی میں دینی ماحول نہ ہونے کے برابر تھا، صرف نام کے مسلمان تھے۔
حضرت صاحب چھوٹے بھائی ہیں جی میرے، میرا نام ہے گل پرویز۔ تو یہ کافی دیر سے اپنا دعوت اسلامی میں شمولیت اختیار کی ہے، اور پہلے یہ کافی لڑک پن میں، جس طرح عام طور پہ سارے اسٹوڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ویسے ہی تھا۔ جب سے دعوت اسلامی میں یہ شمولیت اختیار کی ہے اس نے، گیم میں یہ ویٹ لفٹنگ بھی کرتا رہا جوانی میں، اور پنجاب لیول تک اس نے گیم کھیلی ہے، کرکٹ بھی کھیلتا رہا ہے، ساری جو گیمز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں شمولیت اختیار کرتا رہا ہے۔
شب و روز جو تھے وہ غفلت میں گزر رہے تھے، اور حالت یہ تھی کہ دن بھر لہو میں کھونا تجھے، رات صبح ہو تلک سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس شعر کی مستاق اپنی حالت تھی کہ سارا دن کالج میں یا ادھر ادھر پھرا کرتے تھے، اور رات کو ٹی وی یا فلم دیکھنے کے بعد بے سود ہو کے سو جایا کرتے تھے۔ کالج کے زمانے میں ہر قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے، اسپورٹس میں یہ حال تھا کہ جسم بنانے کا اور طاقت کا بڑا شوق تھا، اس وجہ سے ویٹ لفٹنگ شروع کی۔ 3 سال میں ویٹ لفٹنگ کرتا رہا، جس میں جسم کو بنانے کا چکر میں رہتے تھے، اچھی لک ہونی چاہیے، چیسٹ براڈ ہونی چاہیے، ویو بڑا اچھا ہونا چاہیے جسم کا، اور ڈویژن میں بھی میڈل لیا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، یونیورسٹی سطح پہ، پنجاب سطح پہ برونز میڈل تھا میرے پاس۔
میرا نام ماجد ہمایوں ہے، اظہر بٹ صاحب میرے، میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، 2 سے 3 سال میں پرانا ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ ٹیچنگ بڑی اچھی کرتے تھے اس وقت، جب سے میں ان کو جانتا ہوں، تقریباً 90s کی بات ہے، 90s 1 2 3 کی، کہ ان ایئرز میں ان کے پاس پڑھتا رہا ہوں۔ اور اس وقت جو تھے یہ بٹ صاحب، وہ جینز کی پینٹ وغیرہ، شرٹ وغیرہ، ایسے ہی بالکل اس طرح کا ماحول تھا ان کا؟
میرا نام خالد جوید ہے. یہ بچپن سے بہت شرارتی تھے, یہ لڑکیوں والے کپڑے بھی پہنتے تھے اور مسہری والے سارا میک اپ کر کے بالکل عورتوں کی طرح گھومتے پھرتے تھے.
آپ بھی سوچتے ہوں گے پتہ نہیں کیا کیا اسلام لے کر آ جاتے, آپ کیا کیا حال ہوتے, کوئی عورتوں جیسے کپڑے پہن رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ پہن رہا ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا صفے فیضان مدینہ کے اندر, یہ بھرا ہوا آپ کو یہ پورا فیضان مدینہ جو نظر آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں فیضان مدینہ کے اندر وہ سارے ایک ہی رنگ کے اندر ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے لگ رہے ہوتے ہیں, اور بعض کہنے والے کہتے ہیں ایک ہی طرح کا یونیفارم پہنا ہوا ہے, وہ کوئی حرج بھی نہیں ہے ایک طرح کا یونیفارم ہونے میں. تو یہ سارے جو ایک طرح کی مطلب آپ سمجھے آئے نا, وہ کہاں کہاں سے ہو کر ایک جگہ پر جمع ہوئے اور کس کس رنگ نسل والوں کو امیر علیہ سنت نے ایک رنگ میں رنگ دیا ہے, ہم آپ کو وہ تھوڑا تھوڑا کھول کر دکھاتے ہیں. یعنی ہمارے حضرت جو ہیں وہ اب میں یہ بولوں اسلامی بہنوں جیسے کپڑے تو یہ بھی شاید زیب نہیں دے گا. خیر ہر مسلمان عورت اسلامی بہن ہے, خواہ وہ اگر وہ شرعی پردہ نہیں بھی کرتی تب بھی وہ اسلامی بہن تو ہے, مسلمان تو ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جیسا لباس ہوتا تھا اور جو حلیہ ہوتا تھا بعض ان کے رشتہ داروں نے, بعض ان کے جاننے والوں نے, اور کچھ باتیں انہوں نے بیان کی. تو اس طرح کے معاشرے کو دعوت اسلامی نے کس انداز سے رنگ کر مدنی رنگ میں رنگا ہے, تو یہ حلیہ دیکھ کر, یہ داڑھی دیکھ کر, بلکہ سچی بولوں مسجد کا امام دیکھ کر اب یہ کسی بھی دعوت اسلامی والے کے ماضی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مسجد کے امام بھی ایسے افراد ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ان کا ماضی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اس انداز سے سدھار رہی ہے, تو یہ کیسے سدھرے سنائیے بھائی, ادھر بھائی ہمیں آپ کیسے سدھرے, سنتے ہیں جی.
بی اے کے ایگزام میں نے دیے تھے, تو بی اے کے بعد پنجاب میں قانون تھا کہ 6 ماہ بعد رزلٹ آتا تھا اور 6 ماہ بعد اگلے سال داخلے کھلتے تھے یونیورسٹی کے. تو اس طرح سے 12 ماہ ضائع ہوتے تھے. تو میں نے ایک اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی, پڑھانا شروع کر دیا. تو وہاں پر اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاتا تھا, شوقیہ بس پڑھانے کا شوق تھا. تو وہاں کچھ اسلام بھائی تھے, ماحول سے منسلک تھے, داڑھی والے تھے, اماماشی بھی چند پہنتے تھے, 9th 10th کے بچے تھے وہ, انہیں نمازی گروپ کے نام سے اسکول میں یاد کرتے تھے سارے. تو ان میں سے ایک بچے نے مجھے کہا کہ سر جی آپ داڑھی رکھ لیں تو آپ کو بڑی اچھی لگے گی. تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا, میں نے کہا کہ تمہارا دماغ لگتا ہے خراب ہے, تو مجھے مولوی بنانا چاہتے ہو, اس طرح کر کے میں نے اسے خاموش کرا دیا. تو کچھ دن کے بعد ایک طالب علم نے مجھے اجتماع کی دعوت دی, تو میں نے اس کو اسی طرح منع کر دیا. وہ طالب علم اسٹوڈنٹ جو تھا میرے محلے کا ہی رہنے والا تھا, نیا نیا اس نے اماماشی باندھا تھا, میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا وہ. تو ایک دن میں بیٹھا تھا سڑک پہ, بیٹھا تھا باہر جس طرح آوارہ لڑکے چوکوں میں بیٹھتے ہیں, تو میں بیٹھا تھا تو وہ ادھر سے گزرا, تو میں نے اسے آواز دی. میں نے کہا بیٹا بات سنو, آپ نے اجتماع پہ مجھے لے کے جانا, ٹھیک ہے کب ہوتا ہے؟ کہتا ہے جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ جمعرات کو چلوں گا, لیکن جانا کب ہے؟ کہتا ہے مغرب کے فوراً بعد, بلکہ مغرب وہاں پڑھیں گے. میں نے کہا چلے میں کلب جاتا ہوں ایکسرسائز کرنے, اور میں 2-3 گھنٹے ٹریننگ کرتا تھا, تو میں ایسا کروں گا کہ مغرب سے پہلے آ جاؤں گا, ویسے میں مغرب کے بعد آتا ہوں کلب سے. تو ایکسرسائز کلب سے میں اس دن جمعرات کو موٹر سائیکل پہ نا مغرب سے پہلے ہی آ گیا. جب میں محلے میں پہنچا تو لڑکا پہلے ہی میرے انتظار میں باہر چوک میں کھڑا تھا. کہتا ہے سر جی چلے پیدل چلتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی جانا ہے تو موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں, پیدل والی بات نہ کرو, اب اتنی دور میں پیدل نہیں چل کے جا سکتا, میلاد چوک بہت دور ہے. بھر وہ پیچھے بیٹھ گیا, ہم اجتماع پہ چلے گئے. علم دین کے بارے میں حالت یہ تھی کہ میں جب اجتماع میں گیا تو نماز مغرب جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور وضو کرنا تھا, تو مجھے وضو صحیح کرنا نہیں آتا تھا. تو میں نے ساتھ والے کو دیکھ کے جس طرح وہ وضو کر رہے تھے اسی طرح ہاتھ منہ دھویا, وضو وغیرہ کیا. جب جماعت میں شامل ہوا تو اس وقت ایک رکعت مغرب کی نکل چکی تھی. اب مجھے وہ جو رکعت چھوٹ چکی تھی وہ پڑھنی نہیں آتی تھی, کیسے پڑھنی ہے, اور میں دل میں بڑا شرمندہ ہو رہا تھا. حالانکہ میں اسکول ٹیچر تھا اس وقت, ایک لحاظ سے بچے اسٹوڈنٹس میرے تھے, تو میں نے بڑا شرمندہ سا ہوا. تو میں نے ساتھ والے کو دیکھا جو میرے اٹھا, تو میں نے اس کے ساتھ اسی طرح رکوع و سجود کر لیے جس طرح کرتے ہیں. نماز مجھے تقریباً آتی تھی, اتحیات مکمل نہیں تھی آتی. تو مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی اس وقت کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور مجھے دین کی بالکل معلومات نہیں ہے.
20-21 سال کی عمر تک یہ تو ماحول سے باہر ہی رہا ہے. تو 20-21 سال کی عمر میں یہ ماحول میں شامل ہوا تھا. تو اس وقت سے پہلے جو عام طور پہ کالج اسٹوڈنٹ وغیرہ کے لباس ہوتے ہیں، پینٹ شرٹ وغیرہ سب کچھ پہنتا رہا ہے جو بھی ماحول کے مطابق۔ جب سے یہ ماحول میں شامل ہے اس نے بس وہ شلوار قمیض کرتا ہوا جو ایک سنت کے مطابق جو لباس ہے وہی استعمال کر رہا ہے، امامہ شریف پہن رہا ہے اور صحیح طریقے سے اس میں انوالو ہے اور قافلے میں جاتا ہے۔ جو ادھر فیضان مدینہ میں جو ڈیوٹی اس کی لگی ہوئی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پوری کر رہے ہیں۔
اجتماع جب شروع ہوا تو ذکر تھا اور پھر بیان بھی اس کے نگران صاحب جو تھے انہوں نے کیا، تو بیان کے بعد ملاقات جب شروع ہوئی تو اجتماع میں یہ مشہور ہو گیا، جی ایک ہمارے ٹیچر آئے ہوئے ہیں، فلاں اسکول کے ٹیچر آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے سارے مجھے لوگ مل رہے تھے، جی استاد آئے ہوئے، استاد آئے ہوئے، تو بڑی اہمیت سے مل رہے تھے سارے، تحفے دے رہے تھے، میں کسی سے تحفہ بھی نہیں تھا لے رہا، نقشے نالے پاکستان دے رہے تھے۔ تو میں کہہ رہا تھا میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں، میں کیوں لوں، میں نہیں رکھ سکتا، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں لے ہی نہیں تھا رہا۔ تو میرے اسٹوڈنٹس بھی بڑے خوش تھے کہ اگر ہمارے سر اظہر آئے ہوئے۔ تو بہرحال اجتماع ختم ہوا تو اس کے بعد ہلکے ہوئے، ہلکوں میں ہم نے دعا یاد کی اور سنتیں بیان ہوئیں۔ اس کے بعد ہم وہاں سے جب نکلے، جو میرے ساتھ اسلامی بھائی تھا، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ سر ہم صبح اگر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں گے نا، عشاء ہم نے جماعت سے پڑھی یا فجر بھی جماعت سے پڑھیں گے تو ہمیں ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ صبح فجر بھی پڑھ لیں گے جماعت سے۔ رات کو میں نے امی کو کہا کہ صبح مجھے فجر پہ اٹھا دیجیے گا، تو امی بڑی حیران ہوئی کہ یہ نماز پڑھنے جائے، کہتے ہیں کیوں خیر ہے؟ میں نے کہا نماز پڑھنے جانا ہے۔ والدہ میری الحمدللہ تہجد گزار تھیں، تہجد پڑھتی تھیں باقاعدگی سے اور سنی تھیں الحمدللہ، بڑی اہل محبت بھی تھیں۔ کہتے ہیں کتنے بجے اٹھانا ہے اذانیں؟ تو بڑی جلدی شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا چلو جب اذان ہو تو اٹھا دیجیے گا۔ انہوں نے پہلی جب اذان ہوئی نا، تہجد پڑھ رہی تھی، اٹھتی تھیں تو مجھے اٹھا دیا۔ اب مجھے نہیں پتا جماعت کب ہوتی ہے، میں اٹھا ظفر کو گھر سے لیا، مسجد چلا گیا۔ جب مسجد میں گیا وضو کر کے میں بیٹھ گیا ہوں جا کے، مجھے نہیں پتا کہ سنت قبلیہ بھی ادا کرتے ہیں۔ بیٹھا ہوں، لوگ آتے ہیں، وہ آ کے کوئی گٹھلیاں پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، دو رکعت پڑھتا ہے، میں نے بھی دو رکعت پڑھ لی۔ ان کو دیکھ کے میں نے کہا یہ پتہ نہیں کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ میں بھی پڑھنے کے بعد کوئی صف میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی گٹھلیاں پڑھنے بیٹھ جاتا ہے۔ اب آدھا منا گھنٹہ گزر گیا، پھر جماعت کھڑی ہوئی، میں بیٹھ بیٹھ کے نیند آنا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں کیوں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو پھر جب انہوں نے اقامت پڑھی تو نماز ہوئی، تو پتا چلا کہ اچھا یہ اتنے بجے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ مسجد میں جا کے اس طرح فجر میں نے جماعت سے اس وقت پڑھی، دعوت اسلامی کی برکت سے الحمد۔
جو دعوت اسلامی کے بعد ہی آئے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی تبدیلیاں آئی ہیں ان میں۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہرحال واقعہ تو ان کا جاری ہے، اور ان کے واقعے میں ابھی ایک آپ سمجھے کہ اگلا پہلو بھی ہے۔ ابھی یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قریب قریب آئے، تو کچھ مدنی ناراضگی بھی ہوتی ہے، وہ ہمارے اسٹوڈینٹ صاحب تھوڑے بہت ناراض ہوئے، اور خیر وہ ان کی ناراضگی کیسی تھی یہ تو میں نہیں بولتا۔ اب وہ اس ناراضگی نے بھی کام دکھایا، ہر جگہ ناراض نہیں ہونا ہوتا اور ہر کسی سے نہیں ہونا ہوتا، اور کس انداز سے کیا ہونا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں الگ صورتیں بنتی ہیں۔ اور پھر نئے اسلامی بھائی کو انہوں نے تو دعوت دے دی، ہمارے ان مدنی منے یا کم عمر اسلامی بھائی نے، کہ آپ آئیے پیدل چلے اجتماع کے اندر۔ تو پیدل نہیں چلیں گے بھائی اجتماع میں، آپ بالکل اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ بٹھا کر سواری پر لے کر جائیں، بالکل نئے اسلامی بھائی آئے ہوں تو ان کو دیکھیں۔ بہرحال یہ تو لازمی بات ہے، نیکی کی دعوت ایک فیلڈ ہے، اس میں تربیت کی بہت حاجت ہوتی ہے۔ یہ آپ یہ دیکھتے ہوں گے دعوت اسلامی کی تربیتی اجتماعات ہو رہے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت آپ مدنی قافلوں کا سفر دیکھتے ہوں گے، دعوت اسلامی کے تحت آپ 63 دن کا تربیتی کورس جو ہے اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، مدنی نامت و مدنی قافلہ کورس ہوتا ہے، پھر مختلف قسم کے کورسز کرائے جاتے ہیں، کہ یہ نیکی کی دعوت ایک ایسا عظیم کام ہے جس کے لیے بہت ساری تربیت ہونی چاہیے، اور جس کی جتنی تربیت ہوتی ہے اور جتنی صلاحیت ہوتی ہے، جتنا وہ پک کر لیتا ہے، بالخصوص مدنی مذاکروں کے جو عادی ہوتے ہیں ان کی بہت ساری تربیت ہوتی رہتی ہے، ذہن سازی ہوتی رہتی ہے، مدنی مذاکروں میں شریک ہونے سے شرعی مسائل بھی سیکھتے ہیں، تو ان پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے، خوف خدا پیدا بھی ہوتا ہے، اپنی اصلاح کا ذہن بھی بنتا ہے، معاشرے کی اصلاح کا جذبہ بھی ملتا ہے، مدنی انعامات پر عمل کا ذہن بھی ملتا ہے، اور مدنی قافلوں میں سفر کر کر دوسروں تک نیکی کی دعوت عام کرنے کی سوچ بھی بنتی ہے۔ بہرحال مدنی مذاکرے اگر ہم دیکھتے رہیں گے اور مدنی مذاکروں کے اندر شامل ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ذہن سازی ہوتی رہے گی، تربیت ہوتی رہے گی۔ تو ہمارے یہ جو کم عمر اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کچھ ناراضی کا بھی اظہار کیا، پیدل بھی لے کر جانے کی کوشش کی، بہرحال وہ لے کر جانے میں کامیاب ہوئے اور ایک بہت پیارا مدنی پھول دیا۔ دیکھیں بعض جملے کتنے پیارے ہوتے ہیں، انہوں نے اجتماع میں اپنے ٹیچر کو لے کر آنے کے بعد ٹیچر کو ٹیچر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا کہ بس اب آپ آ گئے، بہت بڑا کام ہو گیا۔ انہوں نے اگلی نماز کی بڑی حکمت سے دعوت دی، یہ بڑا پیارا کام کیا انہوں نے، اور بڑی حکمت سے دعوت دینے کی ترکیب ان کی یہ بنی کہ انہوں نے فجر کی نماز کی دعوت دی کہ عشاء تو پڑھ لیے جماعت سے، فجر جماعت سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس طرح پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ فضیلت بیان کر کر انہوں نے ذہن بنایا۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات چھوٹا بھی بڑے کو اگر طریقے سے کوئی بات بیان کرے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، اثر انداز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے آ کر جب مسجد کے اندر آ گئے، مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھی، اور نماز پڑھتے ہوئے ایک رکعت نکلی، رکعت نکلنے کے بعد ان کو نماز نہ پڑھنے کا احساس ہوا کہ مجھ میں یہ کمی پائی جاتی ہے۔ پھر ایک اسلام بھائی نے، چونکہ اس کو تو یہ بات نہیں پتا جو یہ بات بیان کر رہے ہیں اظہر بھائی، تو اب اس کو سامنے والے نے انفرادی کوشش کر کر فجر کی دعوت دی، تو الحمدللہ عزوجل انہوں نے قبول کیا۔ وہ گھرانہ جس گھرانے میں ان کی والدہ تہجد گزار اور باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھتی، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا، تو اب اس ماحول میں بھی وہ والدین بیچارے کو نہ سدھار سکے۔ دوست ہوتے ہیں، برا ماحول ہوتا ہے، آپس کی گیدرنگ اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے والدین کی خواہش بھی ہوتی ہے جو خود تہجد گزار والدہ ہو تو ان سے کیسا اس نے دن نہ بنے کہ وہ نہ چاہتی ہوں کہ بچے بھی نماز پڑھیں۔ جیسا کہ انہوں نے اظہار کیا نماز کا تو فوراً والدہ نے اٹھایا، خود تو نہیں اٹھے یہ، والدہ نے اٹھایا، تو ان کی خواہش بھی ہوتی ہے، مگر دوستوں کی گیدرنگ، دیگر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان نیک ماحول کی طرف نہیں آ پاتا۔ تو ایسے شخص کو الحمدللہ دعوت اسلامی مسجد میں لانے میں کامیاب ہوئی، اور اس انداز سے یہ الحمدللہ عز و جل مسجد آئے اور ان کو جماعت فجر کا وقت پتا چلا۔ آئیے بھائی سنائیے اظہر بھائی آگے کیا ہوا۔
جب آخری کمپٹیشن میں نے سیالکوٹ میں ڈویژن سطح کا لڑا تو اس وقت میری داڑھی شیو میں نے تھوڑی سی رکھی ہوئی تھی، ماحول سے کچھ منسلک ہو چکا تھا، تو بڑی شرم محسوس ہو رہی تھی ٹراؤزر یعنی اتار کر اور کاسٹوم میں جا کے ویٹ اٹھانا۔ تو اس وجہ سے جب میں کمپٹیشن کے لیے تیار ہوا، وارم اپ ہو رہا تھا، تو میں نے استاد اپنے جو تھے کوچ ان کو کہا کہ یار میرا دل نہیں کر رہا کہ اس حالت میں جا کے میں وزن اٹھاؤں، اگر ٹراؤزر میں وزن اٹھانے کی اجازت ہو تو۔ وہ کہتے ہیں یار ڈسٹرکٹ سطح تک تو اٹھا سکتے ہیں لیکن ڈویژن میں آپ ٹراؤزر میں جا کے وزن نہیں اٹھا سکتے، آپ کی رانیں جو ہیں وہ خالی ہونی چاہیے تب آپ وزن اٹھائیں۔ میں نے جا کے جو وزن اٹھایا، لیکن اس کے بعد میرا ذہن بن گیا کہ آج کے بعد میں ویٹ لفٹنگ چھوڑ دوں گا، کیونکہ اس میں ستر کی پابندی نہیں ہے کہ جب آپ مقابلے میں جاتے ہیں تو گھٹنوں سے لے کر اوپر رانیں جو ہیں وہ خالی رکھنی پڑتی ہیں، اور یہ قانون ہے اس کا ویٹ لفٹنگ کا کہ جب تک یہ رانے خالی نہ ہوں آپ کو مقابلے میں حصہ نہیں لینے دیتے۔ کہ ٹریننگ کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس میں وزن اٹھانے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اور ایک طاقت ہوتی ہے۔ طاقت تو ہر انسان میں ہوتی ہے لیکن ٹیکنیک سیکھنا کام ہوتا ہے۔ تو 3 سال میں نے جب ٹریننگ کی تو میرے کوچ جو تھے وہ ساؤتھ ایشین چیمپئن تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ اب تم اس جگہ پہ پہنچو جہاں تمہارا ٹوٹل بڑھے گا، اب اگر تم ڈویژن میں دوسری پوزیشن تم نے لی ہے 1 سال کے اندر اندر تم پاکستان چیمپئن بن سکتے ہو، تمہارا اب وہ مقام آ گیا ٹریننگ کا، اب تمہارا ٹوٹل بڑھنے کا وقت ہے، تم نے سیکھ لیا ٹریننگ، تو تم ویٹ لفٹنگ پہ اب توجہ دو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اب میں نہیں کروں گا، تو انہوں نے بڑا اس پہ انسسٹ کیا مجھے اور بڑا زور لگایا کہ تم نہ چھوڑو، لیکن میں نے دعوت اسلامی کی برکت تھی صرف اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا کہ ستر جو ہے نا وہ چھپتا نہیں تھا، یہ بالکل گوارا نہیں تھا، دعوت اسلامی کی برکت سے الحمدللہ پھر میں نے لفٹنگ چھوڑ دی۔ بہت انہوں نے مجھے بلایا، ابھی بھی جب ان کے کمپٹیشن ہوتے ہیں مجھے بلاتے ہیں، لیکن میرا ذہن نہیں بنتا ادھر اس طرح کھیل کود کے موقعوں پہ جانے کا۔ ہاں جب وہ محفل کرتے ہیں 12ویں شریف کی اپنا کلب میں، 12 ربیع الاول کو جو اجتماع کرتے ہیں ربیع الاول شریف کے مہینے میں، تو اس میں وہ مجھے بلاتے ہیں، الحمدللہ میں بیان بھی کرتا ہوں جا کے وہاں پر، دعا بھی ختم شریف بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی ہوتی ہے، لنگر شریف بھی تقسیم ہوتا ہے، وہاں میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں ان کے مقابلوں میں جانے کے لیے مجھے نا ذہن نہیں بنتا۔ باکسنگ میں کرتا تھا، تو باکسنگ میں لاہور میں جب لا کالج میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے باکسنگ شروع کی، تو کوچ مجھے ٹریننگ دے رہے تھے، تو اسی دوران ماحول سے منسلک ہو گیا، داڑھی شریف آ گئی، تو داڑھی جب بڑھنا شروع ہوئی تو مجھے کوچ کہنے لگا کہ تم مقابلے میں حصہ نہیں لے سکو گے کیونکہ باکسنگ میں داڑھی الاؤڈ نہیں ہے۔ داڑھی آپ کو چھوٹی بالکل خشخشی کرو گے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بڑی داڑھی کی اجازت نہیں۔ تو میں نے پھر باکسنگ بھی چھوڑ دی۔ اس سے پہلے بھی کافی یعنی ماحول ایسا تھا کہ موسیقی کے بارے میں شوق تھا۔ لا کالج میں پڑھتا تھا، جب قائد لا کالج میں پڑھتا رہا تو وہاں میوزیکل سوسائٹی سے ہمارا تعلق تھا، اس کے اندر میں رکن تھا۔ بلکہ جب میں لا کالج میں تھا تو اسی وقت داؤد سلام سے منسلک ہوا تھا، نیا نیا اجتماع پہ جانا شروع کیا، لیکن پھر بھی میوزیکل سوسائٹی سے میرا تعلق تھا۔ تھوڑی تھوڑی داڑھی شریف بھی آ چکی تھی۔ تو اس میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ ہم نے کافی زیادہ ریہرسل کی تھی، مکمل آرکسٹرا کے ساتھ دو گانے میں نے تیار کیے ہوئے تھے اس وقت۔ تو ایک آڈیٹوریم ہے لاہور میں، اس میں ہم نے اپنا پروگرام رکھا تھا، کنسلٹ تھا، جس میں اسٹوڈنٹ سب نے گانے گانے تھے۔ اس سے پہلے ریہرسل کے طور پر کالج میں فنکشن کے اندر ہم نے گانے گانے تھے، فائنل ریہرسل تھی وہ۔ تو اس میں جب پروگرام تھا تو اس میں پورے کالج کے اسٹوڈنٹس تھے، اور وزیر تعلیم بھی آئے ہوئے تھے، اور بھی کافی زیادہ یعنی ادھر بنا ہوا تھا ماحول، انہوں نے گانے کا بنایا ہوا تھا، میوزک وغیرہ آیا ہوا تھا۔ تو ہم فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے سب۔ تو اس جب فنکشن سے یعنی میوزیکل شو سے پہلے ہمارا جو فنکشن ہوا کالج کا، اس میں میں نے تلاوت کے بعد نعت بھی میں نے پڑھی تھی۔ تو نعت امیر علیہ سنت کا کلام میں نے وہاں پڑھا، مجھ کو دنیا کی دولت نہ در چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ تو جب میں نے یہ کلام پڑھا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ابھی میں نے گانا بھی اسی سٹیج پہ گانا ہے۔ تو جب میوزیکل شو شروع ہوا تو میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ بڑا معیوب ہے کہ یہیں پر میں نے مائک پہ نعت پڑھی ہے، یہیں میں گانا گاؤں گا تو بڑا عجیب لگے گا۔ لیکن کیونکہ شو تو چل رہا تھا، سارے گانے گا رہے تھے، میوزک چل رہا تھا، میں ششوپنج میں تھا، کشمکش میں تھا، کہ ایسے میں میری باری گانا گانے کی آ گئی۔ میں نے ایسے اپنے ذہن میں کوئی بات آئی میرے، میں نے سوچا اور میں نے ارادہ کیا کہ اگر آج، جبکہ گانا گانے کے 99% چانسز تھے اور میری باری تھی اور مجھے اناؤنسمنٹ وہ کرنے لگے تھے، تو میں آنکھیں بند کر کے یہ سوچ رہا تھا کہ آج گانا نہ گایا تو آج کے بعد میں گانا گانا چھوڑ دوں گا۔ یہ میں نے ایسے ہی سوچا ذہن میں۔ تو ابھی وہ اناؤنسمنٹ کرنے لگے تو ہمارے جو پرنسپل تھے وہ آئے اسٹیج پہ، اور انہوں نے مائک لے کر، 1989 کی بات ہے، تو پرنسپل منچ پہ آئے، انہوں نے آ کے مائک لیا اور کہا کہ ایک اور ملک نے غوث پاک کے شہر پہ حملہ کر دیا ہے اور بہت زیادہ بمباری سے ہزاروں مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میوزیکل پروگرام کو کینسل کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے کینسل کرنے کا اعلان کیا تو میں سمجھ گیا کہ رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں یہ گانا گاؤں۔ میں نے اسی وقت الحمدللہ نیت کر لی کہ کالج میں، پہلے میں پینٹ شرٹ پہن کے جاتا تھا، داڑھی تھوڑی تھوڑی میری آ چکی تھی، نماز میں باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ جب میں کالج سے گھر جاتا تھا ہاسٹل میں تو میں اواشی پہن لیتا تھا، لیکن کالج میں پینٹ شرٹ میں آتا تھا۔ تو میں نے اس دن الحمدللہ نیت کی کہ آج کے بعد میں کالج بھی اماواشی پہن کے آؤں گا، اور اس کے بعد میں نے پھر کالج میں یا کہیں بھی گیا ہوں تو اماواشی کے بغیر نہیں گیا۔
بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ بندے کو گناہوں کا احساس بھی ہو جائے۔ جی ہاں، اگر ایک چور چوری کرتا ہے اور چوری کو برا نہیں سمجھتا، جائز سمجھے گا تو اس کے کام اور برے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کسی حرام قطعی کام کو جائز سمجھا تو اس پر تو بہت سخت حکم مرتب ہو جائے گا۔ اب اگر وہ برائی کو برا سمجھے اور کرے تو اور اس کی صورت اتنی بچت کی ہوگی کہ وہ اس کے ایمان شاید بچے۔ اگر حرام قطعی چیز کو یہ جائز سمجھے گا تو اس کو تو ایمان کا ہی مسئلہ بن جائے گا اس کا۔ بہرحال، اب ایسا چور جو چوری کو برا سمجھتا ہے، اس کے دل میں کھٹکتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی چوری کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی اصلاح کا سامان بھی ہو جاتا ہے۔ اب چوری کو برا نہ سمجھنا، اگر جائز نہ سمجھے لیکن اس میں یہ کہ اس کی عادت ہے، اس کے بارے میں زیادہ غور نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں جو احکام علماء بیان کرے وہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایسا چور، ہم اس چور کی طرف آ رہے ہیں جو چوری کو برا بیان کرتا ہے۔ اب ایسا شخص جس نے چوری کو چوری سمجھا اور کی تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کے بارے میں احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چھوڑنے کی ترکیب ہو جاتی ہے۔ یہ حکم شرعی یاد رکھیں، ہمیں شریعت مطہرہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ اگر ہم گناہوں کے اندر پڑ ہی گئے ہیں۔ جی ہاں، پیدائشی ہم گناہوں میں نہیں ہوتے، پیدائشی کون بدنگاہی کرنے والا ہوتا ہے، پیدائشی کون گانے گانے والا ہوتا ہے، پیدائشی کون چور ہوتا ہے، پیدائشی کون ڈاکو ہوتا ہے، پیدائشی طور پر یہ گناہوں کی عادتیں اس طرح نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ بندہ ان عادتوں کو قبول کرتا ہے، اس کی زندگی کا حصہ بنتی ہے۔ تو جب ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر لیا، یعنی ہم گناہوں کی وجہ سے گندے ہو ہی گئے، تو اب ہمیں شریعت یہ حکم نہیں دیتی کہ ہم آہستہ آہستہ کر کر گناہ چھوڑے۔ گناہ کا مسئلہ یہ کہ فوراً چھوڑے، پھر زندگی کا کیا بھروسہ، آج گناہ کر رہے، گناہ کرتے کرتے ہی موت آ گئی۔ اب داڑھی مثال کے طور پر کسی نے ایک مٹھی نہیں رکھی، اس نے سوچا میں خشخشی رکھوں، آہستہ آہستہ تھوڑی سی بڑھاؤں گا، پھر بڑھاؤں گا۔ اب اسی آہستہ آہستہ کے اندر زندگی نے سانس نہیں دیا اور یہ سانس آہستہ آہستہ چھوٹ گئی اس سے، پھر کیا کرے گا؟ پھر اس کے علاوہ علماء نے ہمیں بیان کر دیا کہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا، جیسا کہ علامہ یحییٰ نووی علی رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے، جیسے ہی گناہ ہو فوراً توبہ کرنا لازم ہے۔ یعنی گناہ میں ایک تو گناہ ہو گیا، اب اس گناہ سے توبہ، اور اس گناہ سے فوراً توبہ کرنا لازم ہے۔ اگر اس نے بعد میں توبہ کی تو اس گناہ سے بھی توبہ کرنا ہے، اور اتنی تاخیر جو کی، لیٹ کیا اس نے گناہ سے توبہ ہونے میں، تو اس کی بھی اسے توبہ کرنا پڑے گی۔ بہرحال یہ حکم شرعی ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ چونکہ ماحول کے قریب آ رہے تھے، اپنے بارے میں بیان کیا، اور الحمدللہ میرا حسنِ ظن ہے کہ یہ ان سب چیزوں سے توبہ کر چکے ہوں گے، اور جب ہی آپ کے سامنے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں، اس طرح انسان جب نیک ماحول کے قریب آتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ گناہوں میں پھر بھی رہتا ہے، تو وہ شخص ایسی صورت ہوتی ہے کہ اسے دعوت اسلامی کا ماحول، نیک ماحول، اچھوں کی صحبت، اس کے گناہوں کی، یعنی آپ سمجھے، نحوست کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے، ایک نفس کہہ رہا ہے کام کرو تو وہ نفس کے پیچھے بندہ وہ کام کر لیتا ہے، مگر نیک ماحول کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک شخص وہ تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ گانا گاتا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی آپ یوں سمجھے کہ اس کو کبھی کچھ احساس ہی نہیں ہوتا میں نے غلط کیا، گانا گاتا، اور اس گانا گانے والے پر حوصلہ افزائی کر دی گئی، تو اس کے اوپر تو تباہی کے دروازے کھل گئے کہ وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک طرف وہ لوگ جو گانا نہیں گاتے اس وجہ سے کہ آواز بیکار ہے، گانا نہیں گا سکتے، دوسرا وہ شخص جو گانا گاتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتے، تو یہ لوگ بھی گناہ گار ہیں، گناہ کی حوصلہ افزائی بھی گناہ ہے۔ تو اور آپ کی اس حوصلہ افزائی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بچہ تھوڑا سا ہلتا جلتا ہے، گانے گانے لگتا ہے، اپنے حوصلہ افزائی کرتے، اس حوصلہ افزائی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہوں میں پکا ہو جاتا ہے، اور گانا گانے والا پکا بن جاتا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ گناہ سے بچ گئے آواز کی وجہ سے، چلیں یہ پھر بھی اچھا ہوا، ثواب اس پر نہیں ملے گا، بندہ اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچا ہوا ہو تو اس پر ثواب ملتا ہے، کسی اور عذر کی وجہ سے گناہ سے بچ گیا تو ثواب نہیں ملتا۔ لیکن ایسے شخص کا یہ عمل بھی بہتر ہے کہ گناہ سے تو بچا ہوا ہے، آپ کی اچھی آواز نہیں تھی، آپ گناہ سے بچ گئے، یہ اچھا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے آپ کے لیے کہ آپ کی اچھی آواز نہ ہونے کی وجہ سے آپ گانا نہیں گاتے۔ اب جو اچھی آواز کی وجہ سے گانا گاتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کر کر گناہ مت کیجیے۔ بہرحال یہ شخص جو گانا گا رہا ہو، وہ گانا گا رہا ہے، اب اس کو دعوت اسلامی کا ماحول احساس دلا رہا ہے، نیک ماحول احساس دلا رہا ہے، تم ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ستر کھولنا پڑے گا ویٹ لفٹنگ کے وقت، تو ایسا نہیں کریں۔ یہ ہوتے 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 دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے ان پر یہ برکتیں آشکار ہوتی رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے گناہوں کے سلسلے الحمدللہ عز و جل چھوڑ دیے، اور ان کے گناہوں کی دوری کے یہ اسباب ہوئے۔ آئیے ان کی امیرہ علیہ السنت سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی یہ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سنت موقعہ اور غیر موقعہ بھی ہوتی ہیں، میں بس سنتیں سمجھتا تھا، یہ بس نماز سے پہلے چار رکھتے ہیں پڑھی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں، نماز سے پہلے چار ہیں اور پھر جماعت ہوتی ہے، اس کے بعد دو ہوتی ہیں، پھر دو ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں تھا پتا وہ سنت موقع ہوتی ہیں، نوافل ہوتے ہیں کہ غیر موقع کیا ہے۔ تو الحمد للہ دعوت اسلامی کی ماحول کی برکت سے یہ سارا کچھ سیکھنا نصیب ہوا، پھر وہ بیان درس دینا شروع کیا۔ تو شروع شروع میں جب میں ماحول سے منسلک ہوا تو کچھ لوگوں نے میرا ذہن ایسا بنا رکھا تھا کہ یہ حلوہ کھانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ختم درود والے، ان کو صرف کھانے پینے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ تو میں جمعہ پڑھنے بھی جب آتا تھا تو جب کبھی ایک بار اگر جمعہ پڑھنا ہوتا تھا تو باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے سڑک پہ، جب تقریر ختم ہو جاتی تھی تو پھر مسجد میں آیا کرتے تھے۔ تو تقریر سننے سے شیطان اتنا دور رکھتا تھا، الرجی تھی کہ یار یہ انہوں نے سیاسی باتیں کرنی ہیں، تو باہر بیٹھتے ہیں ابھی، تو جب جمعہ شروع ہوگا پھر اندر چلے جائیں گے. تو الحمدللہ داؤد اسلام کی برکت سے الحمدللہ یہ باتوں کا پتہ چلا, اور اب جمعہ بلکہ پڑھنا کیا, الحمدللہ اس کی برکت سے جمعہ پڑھانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی, اور الحمدللہ کافی عرصہ میں نے باقاعدگی سے جمعہ پڑھایا بھی الحمدللہ, عربی خطبہ بھی یاد کیا, علماء کو سنایا, مفتی صاحب سے اجازت لی, اور اس کے بعد پھر جمعہ شروع کیا الحمدللہ. تو یہ داؤد اسلام کے ماحول کی برکت سے الحمدللہ ہوا سب, کہ وہ شخص جو سارا دن موٹر سائیکل پہ پھرتا رہتا تھا, کھانے پینے کا جس کو فکر تھی یا سونے کی فکر تھی یا جسم بنانے کی فکر تھی, وہ داؤد اسلام کے ماحول سے منسلک ہو گیا.
اس کے ماحول میں آنے سے گھر میں بھی کافی اچھے اثرات آئے ہیں سارے, تقریباً اللہ کے فضل سے ساری فیملی ہم نماز صحیح 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, اور اللہ کے فضل سے انہیں کی وجہ سے میں بھی تاری ہوا ہوں اللہ کے فضل سے.
داؤد اسلامی کے ماحول سے منسلک جب میں ہوا تو کچھ دن کے بعد ہی نا, تقریباً 15 یا 20 دن کے بعد پتا چلا کہ امیر علیہ سنت گجرات تشریف لا رہے ہیں بیان کے لیے. 11 ستمبر 1990 گجرات کی عیدگاہ میں امیر علیہ سنت کا بیان رکھا گیا تھا, اس کے لیے مختلف جگہ بیانات ہو رہے تھے. تو مجھے وہ جو ہمارے اسلام بھائی تھے نا حلقہ کے نگران, انہوں نے مجھے ایک پرچے پہ علم کے فضائل اور علماء کے فضائل اور عالم باعمل کی زیارت کے فضائل وغیرہ لکھ کے نا ایک پرچے پہ دیا, کہا کہ یہ بیان تیار کریں آپ. میں نے اس کو یاد کر لیا زبانی. تو ایک جگہ ہم جمعہ اعتکاف کے کرنے تو گاؤں میں جب پہنچے تو کہتے ہیں کہ امیر قافلہ کس کو بنایا جائے, تو انہوں نے مجھے امیر قافلہ بنا دیا جمعہ اعتکاف کا. جب ہم اس گاؤں میں پہنچے تو گاؤں میں داخل ہونے لگے تو حکمت عملی تھی ان مبلغ کی, کہتے ہیں کہ یار لوگ پوچھیں گے تمہارا امیر قافلہ کون ہے, ہم کہیں گے یہ ہیں, تو وہ کہیں گے سب نے امام شریف باندھے اور اس نے امام شریف نہیں باندھا ہوا, تو بڑا عجیب نہیں لگے گا. تو انہوں نے مجھے اپنا امام شریف اتار کے میرے سر پہ رکھ دیا, اور اپنی چادر براؤن جو تھی وہ بھی میرے گلے میں ڈال دی. تو ساتھ ہی ماشاء اللہ جب میں نے پہنا تو کہنے لگے جی واہ جی واہ, میں بڑا خوش ہوا. وہاں پہ گئے تو بیان بھی انہوں نے کہا جی آپ ہی کریں گے کیونکہ آپ میرے قافلہ ہیں, تو میں نے بیان بھی وہ کر دیا. اس طرح میں نے وہ پہلا بیان جو کیا, اور امام شریف پکا ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا لیکن انہوں نے میرے سر پہ رکھ دیا اور مجھے امام شریف کا شوق لگا دیا انہوں نے. تو ان کی ایک حکمت عملی تھی, ان کا طریقہ کار تھا. تو پھر اس کے لیے بیانات مختلف جگہ پہ میں نے کیے الحمدللہ, اسی طرح وہی پرچہ ہی پڑھ کے سناتا رہا میں. تو جب امیر علیہ سنت 11 ستمبر کو تشریف لا رہے تھے تو میں نے الحمدللہ نیت کی کہ میں امیر علیہ سنت کے سامنے جب جاؤں گا تو بائی ماما جاؤں گا, بغیر امام شریف کے نہیں جاؤں گا. تو ایک رات پہلے امیر علیہ سنت کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی, میں نے دیکھا کہ امیر علیہ سنت بیان فرما رہے ہیں. وہ عام جلسے سے, اس وقت تو جلسے ہم دیکھتے تھے کیسے ہوتے ہیں, منچ اونچے جو بڑے ہوتے ہیں اور کئی علماء اوپر سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک عالم بیان کرتے ہیں صوفے پہ بیٹھ کے, باقی نیچے بیٹھ کے نعرے لگاتے ہیں, سارا انداز وہ ذہن میں تھا. لیکن وہ میں نے خواب میں جو منظر دیکھا وہ بڑا عجیب تھا, کہ چھوٹا سا ایک منچ بنا ہوا تھا, اس کے اوپر اکیلے امیر علیہ سنت بیٹھے ہوئے تھے, اور سامنے لائٹوں کی ایک چکور ایسے بنا ہوا تھا نا, اس سے بنی ہوئی تھی ڈاٹ سی بنی ہوئی تھی, اس کے درمیان امیر علیہ سنت تشریف فرما تھے اور آپ بیان فرما رہے تھے. تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھا, آپ کی داڑھی شریف دیکھی, مجھے آپ کے نا ماتھے کا محراب بھی اس وقت یاد ہے میں نے دیکھا. تو میرے ذہن میں نا وہ نقش تھا, تو میں اس تجسس میں تھا کہ امیر علیہ سنت جب آئیں گے نا تو میں نے دیکھنا کیا ویسے ہی ایسے ہی ہیں کہ کوئی اور چہرہ ان کا. تو 11 ستمبر کو میں نے مغرب سے پہلے الحمدللہ اس وقت کے نگران کو عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ امام شریف باندھ کے سب کے سامنے جاؤں. اس وقت امام شریف بنانا بھی بڑا مشکل, مکتبہ بھی نہیں تھا, تو بازار سے پہلے خریدتے تھے, اس کو رنگ چڑھایا کرتے تھے, وہ میں نے تیار کروایا اسپیشل, ایک اسلام بھائی کو کیا کہ بنوایا, اور میں نے 11 ستمبر کو میں نے امام شریف مغرب سے پہلے ہی باندھ لیا. پھر وہ گاڑی میں جا کے اسلام بھائیوں کو اپنے حلقے سے لے کے آئے. جب میں حلقے سے گاڑی لے کے آیا اتارے اسلام بھائی, تو پتہ چلا کہ امیر علیہ سنت آ چکے اور منچ پہ بیٹھے ہوئے. تو میں گاڑی کھڑی کر کے بھاگتا ہوا گیا کہ میں دیکھوں امیر علیہ سنت کیسے ہیں ولی کامل کی زیارت کی نیت سے. تو میں جب لوگوں کو ہٹاتا ہوا عیدگاہ کے وہ جو پکا فرش اس میں میں نے آگے دیکھا, تو سیم جو میں نے خواب میں منظر دیکھا تھا ویسے ہی چھوٹا منچ تھا, اس کے اوپر وہ ٹیوب لائٹ کی ڈاٹ بنی ہوئی تھی اور اندر امیر علیہ سنت بیٹھے ہوئے تھے اکیلے. تو میں سب کی زیارت میں ایسا گم ہوا کہ میں چلتا چلتا آگے بیٹھ گیا, اور پھر میں نے پورا بیان سب کا سنا. بیان کے بعد امیر علیہ سنت نے ذکر کروایا، ذکر کے بعد امیر علیہ سنت تصور مدینہ کرایا کرتے تھے۔ تصور مدینہ میں امیر علیہ سنت جب دعا کرا رہے تھے تو میں آنکھیں بند کر کے تصور میں باپا کے ساتھ چل رہا تھا۔ تو جب باپا ہمیں مدینہ شریف لے گئے تو مدینہ شریف میں جا کر باپا نے سبز گنبد کے سامنے کھڑا کر دیا، اور پھر جب باپا نے وہ فقرہ بولا، ایک فقرہ خاص باپا بولتے تھے، اور نگاہیں شرم سے جھک گئیں، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ گنبد کو دیکھ سکیں۔ جب باپا نے یہ فقرہ بولا تو پتہ نہیں کیا ہوا، سمجھ نہیں آئی، زندگی میں پہلی دفعہ آنکھوں سے آنسو نکلے، اور اتنے نکلے کہ رکتے ہی نہیں تھے، دعا ختم ہو گئی اور آنسو نہیں تھے رکتے، سمجھ نہیں تھی آتی کیسے نکل رہے ہیں۔ وہ ایسے ایک ہلکا پھلکا جسم ہو گیا، ایسے لگتا تھا جیسے ایک نئی زندگی کا آغاز لگ رہا تھا۔
حیات کے عنوان بدل گئے، افسانۂ حیات کے عنوان بدل گئے، آیا مدینہ یاد، آیا مدینہ یاد، آیا مدینہ یاد، تو ارمان بچل گئے۔ ملک کے کونے کونے سے، دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی آ کر یہاں کراچی میں پڑے ہیں، اور اب کراچی سے مدینے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پاسپورٹ اگر نہیں، ویزا بھی نہیں، تو کیا ہوا؟ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ کئی بدنصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مدینے میں رہ کر مدینے میں نہیں ہوتے، اور کئی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے وہ مدینے ہی میں ہوتے ہیں۔ غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ حرم ہے اسے صاحبِ ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکارِ مدینہ۔ مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ۔ ہم تصور ہی تصور میں اب کراچی سے نکل چکے ہیں، راہ مدینہ کی طرف ہم نے قدم بڑھا دیا ہے، مدینے کا سفر ہے، اور میں نمدیدہ نمدیدہ مدینے مدینے کی رج لگ گئی ہے، مدینے سے دوری میں دم پر بنی ہے۔ وہ مدینہ، وہ سوانا مدینہ، وہ میٹھا مدینہ، جہاں ہر وقت ہر آن رحمت انوار اور تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ کوئی دنیا کا ایسا خطہ بتا دو، کوئی دنیا کا ایسا شہر بتا دو جس کے لیے دل بے قرار ہوتی ہو، آنکھیں اشک بار ہوتی ہوں، لوگ جس کے دیدار کے لیے تڑپتے ہوں۔ کوئی ایسا شہر بتا دو کہ جس کے لیے لوگ روتے ہوں، جس کے ہجر و فراق میں قصیدے لکھتے ہوں۔ وہ لندن ہو یا پیرس ہو، وہ کوئی سا شہر ہو، اس کے لیے کوئی روتا نہیں، کوئی اس کے قصیدے نہیں لکھتا۔ یہ ایک ہی مدینہ ہے کہ جس کے لیے قصیدے بھی کہتے ہیں، لوگ روتے بھی ہیں۔ بالیقین اس کو تو جینے کا قرینہ آ گیا، جس کے لب پر ہر گھڑی ذکر مدینہ آ گیا۔
اسألوك الشفاعة يا رسول الله، 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 اسألوك الشفاعة يا رسول الله،
اپنی جا پر قرآن بیچاروں کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنے تصور مدینہ مختلف مناظر کی مکسنگ کے ساتھ دیکھا، ساتھ ہی ساتھ اس میں امیر اہل سنت کے اپنے جذبات بھی دیکھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے 1433 ہجری میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں پڑھے جانے والے کلام اور بارگاہ رسالت میں حاضری کے حوالے سے جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پھول دیے تھے، ان میں سے یہ حصہ بھی ہم نے لگایا۔ ہمارا اب جو اگلا حصہ جو آپ کو دکھانے والا ہے وہ یہ کہ ہمارے اظہر بھائی کا سلسلہ ایسا ہوا کہ انہیں چل مدینہ کی سعادت ملی، اور چل مدینہ کے اندر ہونے والے واقعات، چل مدینہ کے قافلے کا انداز کیمرے کی آنکھ سے تو ہم محفوظ نہ کر سکے، مگر بعضوں کی زبانی اس کے واقعات ہم سنتے بھی ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں کیمروں میں اس طرح آ جاتی ہیں، مدینے سے محبت کے جذبات، امیر اہل سنت کے اس حوالے سے کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا مدنی پھول دیتے ہیں۔ تو 1432 ہجری میں ہونے والی محفل مدینہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کے کچھ مدنی پھول دیے، آپ کی کیا کیفیت تھی، کچھ اشعار خود پڑھے، کچھ کلام خود پڑھے، اس محفل میں آپ کا کیا انداز تھا۔ تو 1432 ہجری کے ہونے والی اس محفل چل مدینہ کے مختلف حصے بھی ہم نے آنے والے ہمارے اس حصے کے اندر داخل کیے ہیں۔ یہ چل مدینہ ہوئے، چل مدینہ کے بعد آخر میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہے، وہ کیا بات یہ سمجھتے ہیں، اور ان کی اپنی کیا کیفیت ہے وہ بھی، اور چل مدینہ کس طرح ہوئے یہ وہ بھی، ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کی محفل مدینہ کے انداز، اور یہ ساری چیزیں ملا جلا کر اب ہم آپ کو پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اسی پر ہمارے سلسلے کا اختتام بھی ہو جائے گا۔ آئیے اب ہم آپ کو اس طرف لے کر جاتے ہیں کہ ہمارے اظہر بھائی چل مدینہ کیسے ہوئے، اور امیر اہل سنت کے اس محفل مدینہ کے انداز کو بھی دیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں 30 کے قافلے میں تھا مانسہرا میں، اوگی میں، اور اوگی کے شمدڑا علاقے میں ہم قافلے میں تھے۔ تو شمدڑا جب جانا تھا تو میں نے فون کیا، اگست کا مہینہ تھا، تو میں نے فون کیا کراچی میں ایک اسلام بھائی کو کہ آپ میرا نام باپا کی بارگاہ میں پیش کر دیں چل مدینہ کے لیے، تو استخارہ باپا فرمائیں گے۔ تو میں نے اپنے مدنی نامات جو میرے ٹوٹے پھوٹے تھے وہ تعداد بھی میں نے لکھوا دی، تو میں نے ان کو کہا میرا نام پیش کر دیں، باپا جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہاں سے میں شمدڑا علاقہ ہے ادھر ہم چلے گئے، جمعہ پڑھنے کے بعد ہم روانہ ہوتے تھے قافلے میں، تو اگلی جمعرات کو ہم واپس آتے تھے۔ اس علاقے میں ٹیلی فون کی سہولت نہیں تھی، موبائل سروس بھی نہیں تھی، پی ٹی سی ایل بھی نہیں تھا۔ تو جب میں 7 بعد جمعرات کو واپس آیا تو 31 اگست تھی، تو جب میں واپس آیا گاڑی سے ہم سارے قافلے پہ اترے، تو میں نے سب کو کہا آپ سارے مسجد انوار مصطفیٰ پہنچے، تو میں بس نا ابھی ایک فون کر کے آتا ہوں۔ میں نے اسی وقت جا کے نا فون کیا اس اسلام بھائی کو، تو وہ اسلام بھائی کے پاس نیا نیا موبائل آیا تھا اس وقت، تو 1999 کی بات ہے یہ، تو ان کو میں نے جب فون کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بینک کے باہر کھڑا ہوں اور آپ کے پیسے جمع کروا رہا ہوں چل مدینہ کے فارم کے، حج کے فارم کے. تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے جمع کرانے کے لیے، آپ کے پاس میری فوٹو کہاں سے آئی، آپ کے پاس میرا شناختی کارڈ کہاں سے آیا، آپ میرے کیسے جمع کرا رہے ہیں پیسے؟ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور آپ قافلے میں تھے، آپ کے پیسے بھی انتظام ہو گیا ہے، آپ کے تصویریں بھی پہنچ گئی ہیں، 16 تصویریں اس وقت لگتی تھیں، میری تصویریں بھی پہنچ گئیں، میرا آئی ڈی کارڈ نمبر اور آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کا بھی پہنچ گئی. اور یہ کیسے ہوا؟ الحمدللہ یہ بعد میں مجھے آ کے پتا چلا کہ یہ ترکیب کیسے انہوں نے بنائی. باپا نے جب چل مدینہ فرمایا تو باپا نے سارے انتظام بھی فرما دیے.
مدینے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس پر ایک شعر یاد کر رہا تھا میں، اس شاک کی کیفیت کیا ہوتی ہے، روتا ہوا پہنچا تھا، روتا ہوا لوٹا تھا، روتا ہوا پہنچا تھا، روتا ہوا لوٹا تھا، کیوں ہیں وصل کی چند گھڑیاں پھر ہجر مدینہ. مدینہ جانے کی اگرچہ خوشی ہے لیکن دل بیٹھا جا رہا ہے کہ وہ چند لمحوں کی تو حاضری ہے، اس کے بعد پھر وہی اپنے وطن کا جنگل ہوگا اور ہم دنیا کے کاروبار. تو اب یہ یوں بھلے 40-45 دن کا سفر ہوتا ہے لیکن مدینہ منورہ میں کم و بیش ایک ہفتہ دیا جاتا ہے حاجی کو حاضری کا. کاش اس کی قدر وہاں پہنچ کر بھی نصیب ہو جائے. یہاں تو بڑی تڑپ ہوتی ہے، وہاں پھر شیطان جو نا پورا زور لگاتا ہے اور دل لگتا نہیں ہے. بہت حاضری دی، جیسے بھی دی، حاضریاں دینے کا انداز بھی بڑا غریب و عجیب دیکھا ہے. کوئی جالی مبارک میں جھانک رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی اوپر نقش و نگار دیکھ رہا ہے، مسجد نبوی شریف کی ظاہری رونقیں دیکھ رہا ہے. تو جس محبوب کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر یہ کہ سب سے آنکھیں بند ہو، پھر کچھ بھی نہ دیکھے. کاش ایسا ہو جائے. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے. حقیقت میں اگر عشق نصیب ہو جائے ہم کو، کاش کیا بات. اب یہ کہ ایسے یا تو احباب ملیں، ایسے رفقا ملیں، عاشقان رسول ملیں کہ جو واقعی ہمیں مسجد نبوی شریف میں بٹھائیں یا سبز گنبد کے سامنے بٹھا دیں، ان کے جلووں میں بٹھا دیں، آقا کے قدموں میں بٹھائے رکھیں، جنت البقیع شریف کے باہر انتظار میں بٹھا دیں کہ اندر تو جاؤں گا نہیں، میں ایک ہی بار جاؤں گا، پلٹ کر نہیں آؤں گا، اور پاؤں سے چل کر نہیں جاؤں گا، بڑے ناز انداز کے ساتھ کندھوں میں سوار ہو کے جاؤں گا، ایسا جاؤں گا. الحمدللہ جو بول رہا ہے آج تک جنت البقیع میں اندر نہیں گیا، اور اس کی یہی خواہش ہے ایک بار جاؤں گا، کندھوں میں سوار ہو کر جاؤں گا. دعا کریں پوری ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح اگر لمحات گزارتا ہے مدینے میں تو مدینے جانا چاہیے.
Oh. مسافر مجھے تو بھول نہ جانا اے عازم طیبہ سن میں طلبگار دعا ہوں رو رو کے نبی کو میری روداد سنانا طلبگار دعا ہوں کہتا تھا پھر اللہ مجھے حج پہ بلانا اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے بدکار صحیح پر تیرا دیوانہ بڑا ہے کہتا تھا مجھے حاضری کا اذن دلانا عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ
اور الحمدللہ پھر قافلے سے واپس آتی میں نے وہ جو پیسے اس وقت 92,000 جمع ہوتا تھا میں نے آتی الحمدللہ وہ پیمنٹ ان کو پہنچا دی جنہوں نے میری طرف سے جمع کرائی تھی تو الحمدللہ باپا کے ساتھ بھی چل مدینہ کی بھی سعادت حاصل ہوئی اور 41 دن امیر علیہ سنت کے ساتھ الحمدللہ حرمین طیبین کے اندر ہمیں گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی. کہتے ہیں کسی کے ساتھ یا تو تجارت کرو تو پتہ چلتا ہے یا اس کے ساتھ سفر کرو تو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے. امیر علیہ سنت ہمیں خود وہاں اٹھایا کرتے تھے, ہمارے کھانے کا خیال رکھتے تھے. ہمارے امیر علیہ سنت ایسے ہیں جو مریدوں کی خدمت فرماتے ہیں, خود اٹھاتے تھے جو بیمار ہو جاتا اس کی تیمارداری کرتے, کھانے کی ترکیب بنواتے, گاڑی کی ترکیب بنواتے. یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ چل مدینہ قافلے میں جو جو ارکان ہم نے ادا کیے اس کی ایک ایک رکن کی پہلے ہمیں تربیت فرمائی کہ صبح ہم نے یہ کام کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے, شام کو ہم نے یہ کام کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے. الحمدللہ امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل ہوئی اور پھر سبز گنبد کی زیارت باپا نے جب کرائی تو وہ میری زندگی کی معراج ہے. الحمدللہ میں زندگی میں جس کو نہیں بلا سکتا. باپا نے سبز گنبد کے سامنے وقی شریف کے پاس ہم کھڑے تھے تو باپا نے آنکھیں بند تھی تو باپا نے سر اٹھایا اور کہا کہ آنکھیں کھولو, سامنے دیکھو تمہارے سبز گنبد ہے. تو جب میں نے آنکھیں کھولی تو سبز گنبد اتنا قریب تھا اور اس کا اتنا زبردست نظارہ تھا کہ میں بالکل مبہوت ہو گیا. ویسے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں اتنی قریب پہنچ گیا ہوں. تو الحمدللہ باپا نے سبز گنبد کی زیارت الحمدللہ ہمیں کرا دی.
مدعا زیست کا میں نے پایا رحمت حق نے کی جا پھر سایہ میرے آقا نے کرم فرمایا پھر مدینے کا بلاوا آیا پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں سامنے ہو جو درے لطف و کرم یوں کروں عرض کے یا شاہ امم یوں کروں عرض کے یا شاہ امم آ گیا آپ کا محتاج کرم آ گیا آپ کا محتاج کرم اس گناہ گار کر رکھے کا بھرا اس گناہ گار کر رکھے شوق کو عرض بنا لوں
تو چلوں
شوق کو
عرض بنا لوں تو چلوں
ایک نئی
نعت سنا لوں تو چلوں
پہلے کچھ عرض
بنا لوں
سیدی انت حبیبی سیدی
انت حبیبی
گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا
جاگ فرقت طیبہ قلب مضمئل جاتا داغ فرقت حضرا دیکھنے کو مل جاتا روتے 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 مر جا مدینے سے لوٹ کرنا کر جاتا
الحمدللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ امیر اہل سنت کسی کو اپنے اس کے نام سے بلائیں اس لیے نیت سے ایک خواہش تھی کہ باپا ہمیں میرا نام لے کے بلائیں تو باپا نام لے کے بلائیں دنیا میں نام لے کے بلاتے ہیں تو انشاءاللہ میدان محشر میں بھی بلائیں گے
میرا پیر 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 میرے سونے مرشد کا سبز عید پیا لشکار دا میرا پیر 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 چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے مٹھا مرشد ویکھو تقدیر اے سوار دا میرا پیر 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 لکھاں نوجواناں نوں داڑیاں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے لکھاں نوجواناں نوں داڑیاں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے سننا تا سکھانا کم میرے عطار دا میرا پیر 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 مرشدا دیدار وے باہو لت کروڑا جاہوں کنی پیاری گل دسی سانو حضرت باہو جلوہ ویکھو مرشد دا سینہ پیا ٹھار دا میرا پیر 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 مکہ مدینہ ویکھنا یا عطار اساں تیرے نال کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو مینوں ایسے سال مکہ مدینہ ویکھنا یا عطار اساں تیرے نال کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو مینوں ایسے سال کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو مینوں ایسے سال جلوہ ویکھا میں بھی مرشد مدنی گلزار دا میرا پیر 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 جدا کھائیے اودا گائیے دنیا دا دستور مرشد مرشد کر دے رہیے دلاں دا سرور جدا کھائیے اودا گائیے دنیا دا دستور ذکر مرشد کر دے رہیے دلاں دا سرور صدقہ مرشد پاک دا ساڈا کم سار دا میرا پیر 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 میرا پیر
تو یہ بہت بڑا اعزاز میں سمجھتا ہوں کہ داؤد اسلامی کے ماحول میں اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی انعام نہیں ہے. امیر علیہ سنت میرا نام لیتے تو میرا کئی کلو خون بڑھ جاتا اور پھر وہ میدان محشر کا منظر یاد آتا ہے کہ انشاءاللہ ادھر بھی باپا اسی طرح بلا لیں گے.
اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو اجالا